سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان شيخ العرب والعجم حضرت مولانا الشاعر حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار ہیں سکون دل در مجلس اہل دل سوائے تیرے
خوش رنگ گل سے بلبل
جام خوش رنگ گل سے بلبل ہے مستو شہدا مگر نشے میں جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں مجھے تو اکثر سکون دل گر ملا تو بس ہے دل کے در پر مجھے تو اکثر سکون دل گر ملا تو بس ہے مجھے تو اکثر سکون دل گر ملا تو بس ہے دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سوامی میں دل سے نہ کیوں بنا صلی و نسلیم علی رسول نبی کریم اما بعد رمضان مبارک کا یہ مہینہ بھی اب تقریباً اختتام پر ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال پھر ہمیں رمضان مبارک کی بڑی دولت عطا فرمائی, بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. یہ تو ضرور ہے کہ اس کے لائق ہم کچھ بھی نہ کر سکے, اس کی قدر نہ کر سکے, لیکن جو کچھ بھی ہم کر سکے اس پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ایمان عطا فرمایا اور مفت میں یہ دولتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور آپ کی محبت میں ہمیں عطا ہوئیں, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول بھی فرما لیں گے اپنی مہربانی سے. ہاں, اب جو ہے شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں وہ گزر چکی ہیں, اب ایک رات اور رہ گئی ہے جو بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی عظیم القدر بھی ہے، وہ ہے عید الفطر کی رات، یعنی لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات. اس کو، اس رات کو بھی شب قدر کی طرح ہی ہم قدر کر لیں. اس میں بھی عبادت کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس میں بھی پورے مہینے میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے رمضان مبارک کے مہینے میں جو لاکھوں لاکھوں افراد جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے، ان سب کی مغفرت پر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. تو اس رات میں، رمضان بھر میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی گئی ہوتی ہے، اس ایک رات میں پھر اتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. اور یہ عید الفطر کا دن جو ہے، یہ خوشی منانے کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. وجہ یہ ہے کہ جب مالک باندھے تو بند جاؤ، اور جب مالک آزاد کر دے تو خوشی مناؤ. اس وقت جو کھائے گا پیے گا وہ مالک کی ناشکری کرے گا، کفران کرے گا. اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور رات بھر بھی عبادت کر سکتے ہیں اس کی، اور نہیں تو کچھ دیر عبادت کر لیں. ضرورت زیادہ اس بات کی ہے کہ عموماً گھروں کی چھوٹی موٹی ضروریات عید پر جو ہوتی ہیں، بچوں کے کپڑے، لتے، جوتے، رومال وغیرہ، یا اپنے کوئی ایسی چیزیں جو اب تک نہ ہو سکیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ سعی اور کوشش کی جاتی ہے کہ آج آخری دن ہے یا آخری رات ہے، تو ہم یہ سامان فلاں فلاں چیز رہ گئی ہے وہ کسی طرح پوری ہو جائے. تو اول تو یہ ہے کہ بتاتے رہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں عید کے لیے بنانی ہو تو کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن اچھا طریقہ اور عقل مندوں کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی وہ یہ سب انتظام کر کے رکھ لیتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو بازاروں کے اندر خرچ ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کی جو نحوست ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے. لیکن البتہ ضرورت کی چیز رمضان میں لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یہی ہے کہ بھائی جا کر مختصر وقت میں جو چیز مناسب مل جائے وہ لے لیں. لیکن اب جو یہ سعی ہوتی ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز رہے گی، کس طرح وہ بھی مکمل ہو جائے، تو یہ کوئی ایسی فرض واجب چیز نہیں ہے. اگر کچھ چیزیں نہ بھی ہوں گی تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا، محسوس بھی نہیں ہوتا. جب عید گزر جاتی ہے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیز کی کمی رہ گئی. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اور اس رات کو بھی اور اس آخری روزے کو بھی، معلوم نہیں آج آخری روزہ ہو یا کل ہوگا، تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہیے اور خوب قدر کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور عید الفطر میں خوب خوشی منائیں، کھائیں پئیں، کھیلیں کودیں، بچوں پر روک ٹوک نہ کریں، کھیل کود کرنے دیں. اور البتہ بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کسی گناہ کا کام عید پہ بھی جائز نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک لمحہ بھی نہ ہونے پائے. اور خوب تقویٰ کے ساتھ رہیں، جہاں جہاں جائز خوشی ہو اس کو لے لیں، اور جو حرام خوشی ہو اس کی طرف بالکل نظر بھی نہ کریں، حسرت بھی نہ کریں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ایام غم بھی مفید رہے ان سے کچھ، میرے ایام غم بھی عید رہے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. یعنی ایام غم بھی عید رہے کے مطلب کہ جو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لیا تو وہ بھی عید کی مانند خوشی اس کو حاصل ہوگی. اور گناہوں سے دوری، ہر قسم کے گناہوں سے دوری، نامحرموں سے بھی دوری ہو. عید کے موقع پر آپس میں کھاتے پیتے ہیں، بلاتے ہیں، گھروں میں دعوت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے گھر ملنا جلنا ہوتا ہے، تو سب کچھ ہو بہت اچھی بات ہے، ملنا جلنا چاہیے، لیکن ساتھ میں گناہ کا کام نہ ہو، مخلوط اجتماع نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، حرام کام نہ ہو، ورنہ یہی عید ہماری ایام غم بن جائیں گے، یہی عید ایام غم بن جائے گی. اس سے بہت بچنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اس میں صدقہ فطر کے احکامات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے پہلے سے دے دینا چاہیے, اور اس کی مقدار وغیرہ جو ہے وہ کتابوں میں سب لکھی ہوئی ہے. عید الفطر کی شب میں زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے دن نماز کی دو رکعتوں کا بطور شکریہ کے ادا کرنا واجب ہے. اگر عید جمعہ کے دن ہو تو جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں الگ الگ پڑھی جائیں گی. جمعہ کی نماز کے صحیح اور واجب ہونے کے لیے جو شرطیں فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہیں وہی سب شرطیں عید الفطر کی نماز کے لیے ضروری ہیں. البتہ نماز جمعہ سے پہلے تو خطبے کا پڑھنا فرض ہے اور شرط ہے, اور عید کی نماز کے بعد خطبہ سنت ہے, لیکن سننا اس خطبے کا بھی جمعے کے خطبے کی طرح ہی واجب ہے. خطبے کے وقت کلام وغیرہ سب حرام ہے. خطبے میں خاموش بیٹھے رہنا واجب ہے. جو لوگ شور و غل مچاتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں, اور بعض بیٹھنے والے بھی صف کا خیال نہیں رکھتے حالانکہ صف باندھے رہنا چاہیے. عید کے دن 13 چیزیں سنت ہیں. شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا, غسل کرنا, مسواک کرنا, حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, صبح کو بہت جلد اٹھنا, اور اس میں ایک خرابی ہمارے ہاں عموماً یہ بھی پائی جاتی ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں کپڑوں کی تیاری میں, یا بازاروں میں جانے سے دیر لگ جاتی ہے اور نیند کم ہوتی ہے. بعض لوگ صبح تک خریداری میں مصروف رہتے ہیں, اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر دیر سے بازار جاتے ہیں اور صبح تک پھر فجر تک کوئی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں بعض اوقات, تو اس میں فجر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو یہ کہ اس رات میں عبادت ہونی چاہیے, بازاروں میں جانا نہیں چاہیے, فضول جاگنا نہیں چاہیے. سویرے ہی سو جائے, اگر عبادت نہیں ہو سکتی تو سویرے سو جائے, لیکن فجر کی نماز کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے, بڑا خسارہ ہے اس کو. اس کی عید کہاں عید ہو سکتی ہے؟ اس کی عید کہلانے کے لائق نہیں جس نے فجر کی نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دیا. اس کا بہت اہتمام رکھنا چاہیے کہ ایک حد ہونی چاہیے. رات کو تیاری میں گھروں میں جاگتے ہیں تو ایک حد ہونی چاہیے بس, اور وقت پر سو جانا چاہیے, یا پھر اتنی سہار تو ہو کہ پھر فجر کی نماز ضائع نہ ہو. تو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا تو واجب ہے, اور نہ پڑھنے دے بہت بڑی وعیدیں ہیں, اور خاص اس دن پر تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, ورنہ اس کی عید نہیں رہے گی. صبح کو بہت جلد اٹھنا اور عیدگاہ میں بہت جلد جانا, جتنی جلد ہو سکے عیدگاہ میں پہنچ جائے, اور عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا, یہ سنت ہے, یہ کوئی فرائض واجبات نہیں ہے, سنتیں ہیں یہ, اس کو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا, عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا, بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا. آج کل مساجد میں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک تو عیدگاہوں کا فقدان ہو چکا ہے, دوسرے یہ کہ آج کل عیدگاہوں میں بہت سے منکرات ہونے لگے ہیں, جس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لی جائے. ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جانا. سواری کے بعد پیدل عیدگاہ میں جانا, سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا, جہاں تک ممکن ہو پیدل جائیں. مستحب یہ ہے کہ وہ میٹھی چیز جو کھاتے ہیں وہ چھوارے ہوں اور ان کا عدد طاق ہو. عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائے. اس دن میں جو ہے بہت سی بدعات بھی ہو جاتی ہیں, ان کا تذکرہ سب بہشتی زیور میں مل جائے گا. اور اس میں یہاں سوئیوں سے متعلق بھی لکھا ہے کہ عید کے دن ایک کھانے کی تعین ہے، یعنی تعین کر لیتے ہیں کہ سیویاں ضرور ہی پکائی جائیں گی، اور اس میں کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس کی تیاری میں زیادہ بکھیڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اور دن کو عید کا کام کاج ہوتا ہے اور مستحب ہے کہ کچھ کھا کر عید کو جانا چاہیے، اس لیے آسان چیز کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد دوست احباب کے یہاں بھیجنے کا رواج بھی ہو گیا۔ اس کی مثال میں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوا ہے کہ جیسا کہ دولہا کے پاس خوشی کا دن دیکھ کر ہدیہ بھیجنا مستحسن ہے، اسی طرح عید کا دن بھی خوشی کا ہے، احباب کے پاس کیوں نہ تحفے بھیجے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ مقیس علیہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہر چند کے تحاوی یعنی ہدیہ الی العروس خوشی کے دنوں میں فی نفس ہی موجب زیادتی محبت ہے، لیکن واللہ بطریق رسم بھیجنا بغض کو بڑھاتا ہے۔ اگر رسم کے طور پر بھیجیں گے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ دل میں یہ آئے کہ نہ بھیجیں گے تو ناراض ہوگا، تو تجربہ اس پر دلیل کرتا ہے کہ ہاں خلوص کے ساتھ بھیجنے سے تو محبت بڑھتی ہے، جیسا کہ دو دوست آپس میں ہدیہ کبھی کبھی بھیج دیا کریں، اور رسم سے تو محبت بڑھتی نہیں، اور محبت اور خلوص کا جو اعلیٰ فرد ہے اس کو دیکھیے کہ رسم کو داخل کرنے سے کیا حقیقت اس کی رہ جاتی ہے، اور فرد وہ محبت ہے جو پیر و مرید میں ہوتی ہے، کہ ایسی کہیں دو شخصوں میں نہیں پائی جاتی کہ جان سے زیادہ عزیز مرید کے نزدیک شیخ ہوتا ہے، اور مال تو کیا چیز ہے، اور کبھی کبھی شیخ کی خدمت میں نظر گزارا کرتے ہیں اور اس سے خلوص بڑھ جاتا ہے، مگر جب اسی نظر کو رسم قرار دے دیا تو دیکھ لیجئے کہ زمانے کی پیروی مریدی کا کیا، پیری مریدی کا کیا حال ہوا، خلوص تو کیسا، جس جگہ پیر صاحب پہنچ گئے مرید اپنے آپ کو چھپانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ چندے کی فہرست آ پہنچے، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں کہ کس طرح پیر صاحب جلدی چلیں۔ اب فرمائیے کہ فی نفس ہی تو شیخ کو ہدیہ دینا موجب محبت تھا، یہاں موجب بغض کیوں ہو گیا صرف رسم کی وجہ سے؟ میرے ایک دوست کا قصہ ہے کہ ایک مدت تک انہوں نے حضرت حاجی صاحب کے پاس خط نہیں بھیجا، میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہا میں اس عرصے میں خالی ہاتھ تھا، فکر میں ہوں کچھ روپیہ کہیں سے مل جائے تو عریضہ لکھوں۔ میں نے کہا اس خیال میں مت پڑو، اب تو ضرور بلا ہدیہ خط بھیجو۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک عرصے تک اس خیال نے ان کو استفادے سے روک دیا، فی نفس ہی حسن ہو مگر قید رسم سے قبح آ گیا، برائی آ گئی۔ ایسے ہی عید کے دن کی ہدایہ، اور اگر غور کیجئے تو ان ہدایہ کو قرض پائیے گا، کیونکہ دیتے وقت یہ ضرور نیت ہوتی ہے کہ اس کے یہاں سے بھی آئے گا، اور اگر ایک مرتبہ نہ آئے تو گھر سے بھی بند ہو جاتا ہے، اور ہدیے کی تعریف میں بلا عوض کی شرط ماخوذ ہے۔ پس یہ ہدیہ بھی نہ رہا، پھر قرضدار ہونے یا قرضدار کرنے سے کیا فائدہ؟ بس کافی۔ مجالس ابرار جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک جلسے میں بیان کیا، جب کھانا کھاتے وقت کوئی ٹکڑا غذا کا زمین پر گر پڑے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا بھی سنت ہے۔ اس پر ایک ڈاک خانے کے ملازم نے کہا کہ صاحب یہ امر نہایت شاق اور گراں نفس کو معلوم ہوتا ہے، یعنی بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ آپ پر اس کی حقیقت منکشف نہیں، ورنہ بالکل آسان عمل ہے۔ پھر احقر نے عرض کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ پوسٹ ماسٹر جنرل کسی جلسے میں آپ کو اور تمام ڈاک خانوں کے ملازمین کو جمع کرے، پھر آپ کو اعزازی طور پر اپنے پاس بلا کر کرسی پر بٹھائے، لوگ حیرت زدہ ہوں کہ ان کا یہ خاص اکرام کیا جا رہا ہے، اور آپ کا نفس بھی کس قدر فخر و عزت محسوس کرے گا۔ پھر آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے کو دے تو آپ کی کیا عزت ہوگی، لوگ کہیں گے کہ ایک ہیڈ کلرک پوسٹ آفس کو اس قدر عزت بخشی جا رہی ہے۔ پھر اس نے آپ کو کیلا دیا اور آپ سے اس کا کوئی حصہ زمین پر گر گیا، آپ فوراً اس کو اٹھا لیں گے اور یہ سوچ کر اٹھائیں گے کہ یہ عطیہ بہت بڑے افسر کا عطیہ ہے۔ صاحبو یہی معاملہ یہاں سوچئے کہ حق تعالی ہمارے بڑے ہیں، اور کتنے بڑے ہیں، ان کی کبریائی کی انتہا نہیں۔ الحمدللہ فوراً سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اجتماع تھا، احقر کی بھی دعوت تھی، گدے لگے تھے، اجتماع صالحین کا تھا، ہم گدے پر نہیں بیٹھے، ہم کو اصرار کے ساتھ گدے پر بٹھایا گیا۔ پھر جب دسترخوان بچھایا گیا تو کھانا نیچے اور کھانے والوں کی سطح گدوں کی وجہ سے بلند۔ احقر نے گزارش کی کہ یہ کھانے کے اکرام کے خلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں یہی رواج ہے اور ہمارے یہاں اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے۔ عرض کیا گیا کہ اگر دونوں جگہوں میں کوئی فرق نہ تھا تو مجھے گدوں پر بیٹھنے کے لیے کیوں اصرار فرمایا گیا؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کھانے کو چارپائی پر ہمیشہ سرہانے رکھ کر اور خود پائتی پر بیٹھ کر کھایا ہے، کبھی یاد نہیں آتا کہ اس کے خلاف کیا ہو، کیونکہ پیروں کی طرف رکھنا، پیر چونکہ جسم کا اسفل درجہ ہے، گھٹیا درجہ ہے، تو اسی طرح جہاں لیٹتے ہیں تو وہ جگہ بھی اسفل ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، تو ہلکی جگہ پر کھانا رکھ کے نہیں کھایا، بلکہ سر جو معزز جگہ ہے، مکرم جگہ ہے، اس کی جگہ پر رکھ کے کھانا کھایا۔ احقر مرتب عرض کرتا ہے کہ اس نو کی دعوت میں احقر بھی، یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ بھی ایک دفعہ شریک تھے۔ اس مجمع میں ہندو پاک کے متعدد علماء بھی تھے۔ حضرت اقدس کی اس عظیمت اور جرت کے ساتھ اس مجمع میں دیر تک ارشادات سن کر ایک مفسر عالم پاکستان کے دریافت کرنے لگے کہ یہ کون صاحب ہیں۔ اب تعالیٰ نے حضرت اقدس کو منکرات پر روک ٹوک کا ایک رفیع مقام اور اس کے لیے ایک جری اور عالی حوصلہ قلب بخشا ہے۔ ابھی حالیہ سفر کراچی کے مواعظ اور اصلاح منکرات کے سلسلے میں ایک استاد حدیث اور نائب مفتی دارالعلوم حضرت مولانا عاشق رائی صاحب مدظ اللہ نے احقر سے فرمایا کہ بھائی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب پر تو ایسا حال اصلاح امت کا غالب ہے جیسا کہ ہم نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بار وقت کم تھا، ایک صاحب اصرار کر رہے تھے کہ ناشتہ کر لیجئے۔ احقر نے کہا اچھا، صرف چائے پلا دیجئے۔ اب دسترخوان پر تمام تکلفات اور انواع و اقسام کی اشیاء موجود۔ احقر نے صرف چائے پی اور فوراً جہاں کا نظم سفر تھا اٹھ کھڑا ہوا اور سواری پر بیٹھ گیا۔ اب اگر میں کچھ اور بھی چیزیں کھا لیتا تو میزبان کے قلب پر کیا اثر ہوتا؟ یہی کہ ارے بھائی، یہ مولانا لوگ صرف چائے کو محض زبان سے کہا تھا اور کھا گئے سب، چھوڑا کچھ بھی نہیں۔ علماء کا وقار انہی وجوہ سے عوام میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے اس عمل سے محو حیرت ہو گئے۔ احقر مرتب عرض کرتا ہے کہ یہ بات حضرت والا نے ایک مدرسہ جامعہ فاروقیہ کے معائنے کے وقت فرمائی تھی۔ اس ادارے کے محترم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب مدظ اللہ نے واقعہ مذکورہ سن کر احقر سے کان میں فرمایا کہ بھائی، یہ تو بڑے ہی عظیمت والے حضور ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بھائی، واز تو ختم ہو گیا، اب رہ گیا مسئلہ مصافحے کا، تو مصافحہ مستحب اور سنت اور ایذائے مسلم حرام۔ بس اگر کسی نے دھکا دیا کسی کو تو میں کسی سے بھی مصافحہ نہ کروں گا۔ قطار بنا لیجئے، داہنی طرف سے آ کر مصافحہ کر کے بائیں طرف سے نکلتے جائیے۔ بچوں کو مقدم کیجئے، پھر بوڑھوں کو مقدم کیجئے، اور دیر ہونے سے نہ گھبرائیے، چند منٹ کی تاخیر ہوگی اور اعتکاف کی نیت سے اس تاخیر میں ثواب بھی ملے گا۔ غالباً یہ ظاہر ہے کہ مسجد میں ہوا ہوگا، تو مسجد میں جب تک ٹھہرا رہتا ہے اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بزرگوں کی نظر کہاں تک جاتی ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ادارے کے ایک عالم حافظ استاد نے احقر سے کہا کہ یہ منظر دیکھ کر اب عوام کو معلوم ہوگا کہ مولوی حکومت کرنا بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الصیعۃ فترغبوا فی الدنیا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضیعت بالفتح حرفۃ الرجل وصناعته. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا پیشہ اور صنعت اور باغ اور کھیتی اور گاؤں. مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور انہماک نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی پیدا ہونے لگے. صاحب مزارع حق نے لکھا ہے گرد مال جاہست زرع و تجارت چون دل با خدا ایست خلوت نشینی. اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ ہے تو یہ شخص خلوت نشین اور با خدا ہے اور اس کی یہ دنیا اس کی آخرت کے لیے مضر نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ الآیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. فرائض وضو. فائدہ: وضو کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے متعلق ہے. جو طریقہ ہم نے اس سے پچھلی مجلس میں پڑھا تھا اس میں تمام سنتیں بتا دی گئی ہیں. وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے. وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں: ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمانہ اقامت مکہ بعد النبوت، یعنی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں قیام. واقعہ نمبر دو: جب آپ پر آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا. ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے. سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی، جس میں اس کی اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی کی مذمت ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی. اس ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے نکاح میں تھیں. اس وقت اختلاف دین کی وجہ سے نکاح درست تھا. ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو میں تم سے تعلق نہ رکھوں گا. ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا، اور عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے. اس گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. ایک بار تجارت کے لیے اس کو شام جانا تھا. راستے میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا. ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک ٹیلا بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھلایا اور سب کو اس کے گردا گرد سلایا. رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا، مگر یہ شقاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. یہ سب قصے قریب زمانے نبوت کے ہیں. اللہ کس قدر بڑی دولت ہے ایمان کی. کتنے بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے مالداروں کو، بڑے غنی لوگوں کو ایمان نصیب نہ ہوا، بادشاہوں کو نصیب نہ ہوا اور انبیاء کے رشتہ داروں کو نصیب نہ ہوا جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے مفت میں بغیر مانگے. اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں، اس مہربانی کی ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہی کا فضل، اللہ ہی کی مہربانی ہے، اور اس کا شکریہ بس یہی ہے کہ ہم خوب تقویٰ سے رہیں. اللہ کی اس نعمت کا سب سے بڑا شکریہ یہی ہے، لعلکم تشکرون. اللہ نے تقویٰ اس لیے فرض کیا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا 100% شکر گزار اور فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بنا دے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے، بہت بڑی بے وفائی کے جرم سے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بچا لے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، اے اللہ چھپ کر کیے ہوں یا علانیہ کیے ہوں، جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، الہ العالمین پرانے نئے تمام گناہوں کو اے اللہ اے کریم اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اور ہم کو پاک و صاف فرما دے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ مقدر فرما دے، بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دے. اللہ کامل الایمان کامل الاسلام رہ کر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. اللہ اپنے طریق کامل پر، بزرگوں کے طریق پر اے اللہ جینا مرنا نصیب فرما دے. اے اللہ طریق کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے دوری عطا فرما دے، گناہوں کو ہم سے اور ہم کو گناہوں سے بہت دوری عطا فرما دے، مشرق و مغرب کی دوری عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، جب ہی آپ کی نافرمانی میں بار بار نافرمانی کے گڑے میں گر پڑتے ہیں، اے اللہ ہمیں سہارا بھی دیجئے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیے اور ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھلا بھی دیجئے، اس پر چلا بھی دیجئے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ گناہوں کے پاس بھی نہ پھٹکنے دے، اللہ اپنی نافرمانی کے قریب بھی نہ پھٹکنے دے. اے اللہ ہم سب کو 100% اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار اور وفادار بنا دے. اللہ اپنے اخص الخواص اور مقبولین میں ہمیں شامل فرما لے. اللہ جس طرح آپ نے ایمان جیسی عظیم الشان دولت ہمیں مفت میں عطا فرما دی، بن مانگے عطا فرما دی، اے اللہ ہمارا حق تو نہیں ہے، ہم نے آپ کی اس نعمت کی انتہائی ناشکری کر رکھی ہے، مگر اے اللہ ہماری ناشکری کو معاف فرما دے. اور جس طرح آپ نے اتنا بڑا فضل ہم پر فرمایا، اے اللہ ہم پر یہ فضل بھی ضرور فرما دیجئے کہ اپنے اخص الخواص اپنے مقبولین میں ہم کو شامل فرما لے. اے اللہ اپنے مقبولین صالحین میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دے. اے اللہ ہم کو اچھے بہترین اخلاق سے نواز دے. اللہ بہترین اخلاق سے ہمیں نواز دے اور برے برے اخلاق، بری بری عادتوں اور برے برے گناہوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حفاظت نصیب فرما، ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما، اور اپنے اخص الخواص میں ہم کو شامل فرما لے. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ایک ذرہ بھی کمی نہ ہو. اے اللہ وہ آخری درجہ ولایت کا جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، اے اللہ ہم آپ سے اسی کے طالب ہیں، اسی درجے کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، اپنا خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی رحمت خاصہ سے، آپ کی رحمت خاصہ کا اور آپ کی مشیت خاصہ سے، آپ کی مشیت خاصہ سے خاصہ کا اور آپ کے فضل خاص سے، آپ کے فضل خاص کا ہم سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما دیجئے، اپنی رحمت خاصہ ہم سب پر نازل فرما دیجئے، اور اپنی مشیت خاصہ سے، اے اللہ اپنی مشیت خاصہ کے ذریعے ہم سب کو اپنے اخص الخواص مقبولین میں، یعنی کہ اولیاء صدیقین میں ہمیں شمار فرما دیجئے. اللہ انہی کے جیسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور انہی کے جیسا تقوی ہم کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ انہی کے جیسا تقوی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستدر عطا فرما، اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراخی عطا فرما دے، رزق میں خوب وسعت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے رزق میں خوب وسعت اور برکت عطا فرما دے. اے اللہ رزق میں خوب وسعت اور برکت عطا فرما دے. اور اے اللہ جو پریشان کن حالات ملک کے اندر ہیں، اے اللہ سب پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے تاکہ ہم پر نیک حکمران آئیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی شامت سے ایسے نا اہل حکمران آتے ہیں کہ اللہ ملک مزید تباہی کی طرف چلا جا رہا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دے. اللہ والے دیندار اور ملک کے مخلص اور دیندار حکمران نصیب فرما دے. اور اللہ بے برکتی اور جتنی پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، اے اللہ اس سب پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے. ہمارے ملک میں برکت کا دور دورہ فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے. خصوصاً اس مہینے میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول فرما لے. اے اللہ اپنے اپنے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اپنے حاملین عرش فرشتوں کو ہماری دعاؤں پر آمین کا حکم فرمایا ہے. اے اللہ ان کی آمین اور بطفیل اور صدقے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حبیب پاک کے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول فرما. اے اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما. ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، اور تمام اسلامی ممالک میں امن و امان اور ایکا اور اتفاق اور محبت عطا فرما. اور اللہ جو کفار مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو، ان کے مکر کو انہی پر لوٹا دے. اور اللہ جو ان میں سے جن کے مقدر میں ہدایت ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور ایمان عطا فرما دے، اور جز فرما لے. اور ان کو بھی اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اور اے اللہ محض اپنے فضل سے جو جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اور اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت اور اظہار و قربانی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. دوسروں کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. خصوصاً ہمارے مشائخ سابقین حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے مرشد ثانی صدیق و قلندر زمانہ حضرت سید شر جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی منقدہ، دونوں حضرات شیخین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما. زمین تا آسمان نور سے منور فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اور ہمارے مشائخ کے آل و اولاد اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ عزت و شرف نصیب فرما، اور ان کو بہت بہت بلند مقام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما. اور اللہ ان کو تمام غموں سے اور تشاویش سے اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور خوشیاں دکھا. اور میرے موجودہ مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ظلہم علینا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اللہ حضرت کو خوب اچھی صحت عطا فرما اور خوب قوت اور بشاشت عطا فرما، اور اللہ حضرت کے گھر والوں تمام اہل دولت قضا کو بھی خوب خوب صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور تمام تشاویز سے اور شرور سے اور فتن سے حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، اور اللہ ہماری جامع حکیم الامت کے لیے اے اللہ خوب خوب وسائل عطا فرما دے، اے اللہ بے بہا وسائل عطا فرما دے، اور اللہ اس کے پورے منصوبے کو اور اس سے بھی زیادہ کو اے اللہ اپنے فضل سے پائے تکمیل تک جلد از جلد پہنچا دے، اور اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما دے، اللہ جو دعا مانگی اللہ وہ بھی قبول فرما، اور اللہ جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے فضل سے اس کو خزانے غیب سے پورا فرما دے، جو بھی مشکلات ہیں اللہ اس کو آسانی میں تبدیل فرما دے، جو مشکلات پریشانیاں ہیں اے اللہ اس کا حل عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے ضرور بھی ضرور قبول فرما لے، یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما، یا اللہ ضرور بھی ضرور قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن میں تو بس عید الفطر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں کچھ دیر، بس تھوڑی دیر کو آ جائیں گے یہاں، وہاں کیا بجے ہے مسجد اختر میں نماز عید کی؟ سات بجے کے قریب ہے نماز، کتنے بجے فارغ ہو جائیں؟ میسج کر دیں گے 7:30 بجے کے بعد کسی وقت بھی، 7:45. اچھا، اندازاً 7:45 بجے کے قریب ہم جو ہے وہ میسج کر دیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑی دیر 15-20 منٹ کو انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے، جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی بھی عادت شریفہ تھی عید الفطر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف فرما ہوتے تھے، بس حضرت کی نقل میں ہم بھی بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر انشاءاللہ. ہاں، ان دنوں چھٹیوں کے جو عید کے دن ہیں ان میں تو صبح کی مجلس موقوف رہے گی انشاءاللہ، پھر عید کا جو چوتھا دن ہوگا اس کے بعد سے انشاءاللہ یہ سلسلہ یعنی اس دن سے شروع ہوگا، چوتھے دن سے انشاءاللہ. اگر کل روزہ ہوا تو کل بھی انشاءاللہ تعالی. ہاں، عید کے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ عید کے 3 دن جو ہے وہ مجالس موقوف رہیں گے، اور عید الفطر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کو بیٹھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 3 دن موقوف رہے گی، چوتھے دن سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے اور شرف قبول عطا فرمائے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ چوتھے روز سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.